أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الكريم وأهل بيته الطيبين الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. أما بعد، قال الله تعالى في كتابه الكريم، بسم الله الرحمن الرحيم، إذا جاء نصر الله والفتح. صلوات رسول الله. مومنین کرام، سامعین محترم، عزیزان کرام قدر، آج کی ہماری گفتگو کا عنوان ہے فتح مکہ. قرآن کریم میں سورہ نصر کی جو ابتدائی آیات ہیں ان کو خاص طور پر، بلکہ اس پوری سورہ کو جو شان نزول بیان کیا جاتا ہے وہ فتح مکہ ہے. سورہ نصر جس میں پروردگار ارشاد فرماتا ہے کہ اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا، اور جب اللہ کی مدد آ پہنچی اور فتح حاصل ہو گئی. ورأیت الناس، اور دیکھا تم نے لوگوں کو، یدخلون فی دین اللہ افواجا، کہ لوگ اللہ کے دین میں فوج در فوج، گروہ در گروہ. خود عربی میں جو لفظ فوج ہے وہ ایک بڑے گروہ کے لیے استعمال ہوتا ہے. اردو میں جو بھی ہم لفظ فوج استعمال کرتے ہیں، اصل میں فوج عربی میں بڑے گروہ کو کہتے ہیں. اتفاقاً کوئی گروہ جو اتنا منظم ہو، اتنا بڑا ہو اور منظم ہو، وہ معمولاً آج کل کے دور میں سوائے عسکری لڑنے والے، جس کو اب ہم فوجی کہتے ہیں، ان کے علاوہ معمولاً اتنے بڑے گروہ ہمارے دیکھنے میں، ہمارے مشاہدات میں نہیں آتے. سب سے بڑا جو منظم گروہ آج کل اگر نظر آتا ہے تو وہ آرمی والوں کا ہے، جس کو ہم فوج لفظ استعمال کرتے ہیں. عربی میں جو آرمی کا لفظ اگر آپ تلاش کریں گے، کبھی بھی آپ آرمی کی ٹرانسلیشن عربی میں تلاش کریں گے، تو آرمی کی جو ٹرانسلیشن عربی میں ہے وہ ہے عسکر، عسکری. لفظ فوج جو ہم نے استعمال کیا اردو میں، وہ فوج خود عسکری یعنی آرمی کی جو گروہ بندی ہے اس کو فوج کہتے ہیں. بڑے گروہ کو عربی میں فوج کہتے ہیں. اب یہ جو اشارہ ہے اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہاں پر کہ یدخلون الناس یدخلون فی دین اللہ افواجا، لوگ جو ہے وہ فوج کی صورت میں دین میں داخل ہو رہے ہیں، اس پر علماء نے ایک بحث کی ہے. وہ بحث یہ ہے کہ یہ جو اللہ نے ان کو فوج کہہ کے مخاطب کیا ہے، یہ ان کی مد ہے یا مذمت ہے. اللہ تعالیٰ یہ جو لفظ فوج استعمال کر کے بات کر رہا ہے کہ ورأیت الناس، تم لوگوں کو دیکھو گے، یدخلون فی دین اللہ افواجا، یہ دین میں داخل ہو رہے ہیں. کس حالت میں؟ گروہ در گروہ. یہ گروہ بھی بڑے بڑے گروہ، یعنی اب ہم اپنی زبان میں کہیں فوج کی فوج کیا ہو رہی ہے؟ مسلمان ہو رہی ہے. تو پہلا کوسچن یہ ہے کہ یہ جو اللہ تعالیٰ نے ان کے بارے میں کہا، یہ ان کی تعریف کرتے ہوئے کہا ہے اللہ نے، یا اللہ تعالیٰ ان کو کنڈیم کر رہا ہے ایک طرح سے؟ تو جب ہم روایات کو جا کر دیکھتے ہیں اور تاریخ کے تناظر میں جا کر دیکھتے ہیں، خود فتح مکہ کی کنڈیشن کو جا کر دیکھتے ہیں، تو ہمیں یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ ان کے بارے میں یہ جو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ یہ فوج در فوج مسلمان ہو رہے ہیں، یہ اللہ تعالیٰ ان کی تعریف میں نہیں کہہ رہا، یہ اللہ تعالیٰ ان کو ایڈمائر نہیں کر رہا، بلکہ ایک طرح سے کنڈیم کر رہا ہے. کیونکہ یہی وہ لوگ تھے جو شروع سے اسلام کے مخالف تھے، جنہوں نے اسلام کو سب سے زیادہ شدید نقصانات پہنچائے. آج جب مرحلہ فتح مکہ آیا ہے، اور پھر فتح مکہ کے بعد پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عمومی معافی کا جب اعلان کیا، تو اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ عمومی معافی کے بعد لوگ ایک بڑی تعداد میں کیا ہو رہے ہیں؟ مسلمان ہو رہے ہیں. اب یہ جو بات پیغمبر کو کہی جا رہی ہے، پیغمبر کے اعتبار سے یہ پیغمبر کے لیے ایک پازیٹو پوائنٹ ہے کہ تم دیکھ رہے ہو لوگ کیسے بڑے بڑے گروہ کی شکل میں اسلام میں داخل ہو رہے ہیں، لہذا اسلام تیزی سے پھیل رہا ہے. لیکن جن لوگوں کو اللہ کہہ رہا ہے کہ یہ فوج کی شکل میں مسلمان ہو رہے ہیں، ان لوگوں کے لیے یہ جو پہلو ہے یہ نیگیٹو ہے. اس لیے کہ یہ وہی لوگ ہیں کہ جنہوں نے اب تک اسلام کی مخالفت کی ہے، اور اب جب اسلام ان کے اوپر غالب آ چکا ہے تو گویا یہ ایک پورے فوج کی شکل میں، ایک پورے گروہ کی شکل میں ایمان لا رہے ہیں، اسلام میں داخل ہو رہے ہیں. لہذا یہ جو دستہ بندی، یہ جو ایک ساتھ دستہ جمعی اسلام لانا ہے، یہ کوئی ایڈمائریشن نہیں ہے، یہ کوئی تعریف کی بات نہیں ہے. اگر ہم عام اپنی زندگی میں مشاہدہ کریں، جب کوئی ایسی صورتحال ہوتی ہے، کوئی تحریک چلتی ہے، کوئی انقلاب آ رہا ہوتا ہے، تو جو لوگ پرسنل حیثیت سے اور مشکل وقت میں اس انقلاب سے آ کر جوائن کرتے ہیں، ان کو ایڈمائر کیا جاتا ہے، ان کو اہمیت دی جاتی ہے. لیکن ایک بار وہ نہضت، وہ تحریک، وہ انقلاب کامیاب ہو جائے اور پھر لوگ دھڑے کے دھڑے اس کو قبول کریں، تو ان کی امپورٹنس نہیں ہوتی. اسی بات کو جو ہم کہہ رہے ہیں کہ ان لوگوں کو اللہ نے جو فوج کہہ کے مخاطب کیا ہے، یہ پازیٹو نگاہ سے نہیں کیا ہے، یہ ایڈمائریشن نہیں ہے، بلکہ گویا اللہ تعالیٰ ان کو کنڈیم کر رہا ہے. اس کی جو دوسری دلیل ہے وہ فتح مکہ کے بعد آنے والے واقعات ہیں کہ جن کی طرف انشاءاللہ میں آپ کی خدمت میں اشارہ کروں گا. فتح مکہ کا جو بیسک بیک گراؤنڈ ہے، تھوڑا سا اگر ہم تاریخی طور پر فتح مکہ کو سمجھنا چاہیں کہ فتح مکہ جو واقع ہوئی ہے، اس سے پہلے کے ایسے واقعات کے جن کے ذریعے سے فتح مکہ کو تاریخی اعتبار سے کنیکٹ کیا جا سکے، وہ مرحلہ صلح حدیبیہ کے بعد سے شروع ہوتا ہے. صلح حدیبیہ، اب میں اس کی ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گا کیونکہ میرا ٹاپک نہیں ہے. پیغمبر ایک تعداد لے کے، اب یہ جو تعداد ہے اس کو تاریخ نے بعد میں جب بیت رضوان کے نام سے اس کو جانا ہے، تو جو تاریخ میں افراد کی تعداد ملتی ہے وہ تقریباً 1200. 6 ہجری تک جو یہ تعداد پیغمبر کے ساتھ ہے جو جا رہی ہے عمرہ کرنے، اس کی تعداد ہے 1200. یہ 1200 لوگ، ان کے جانے کی اطلاع ملی، وہاں سے وفد آیا کفار کا، انہوں نے ان کو روک دیا حدیبیہ کے مقام پر. وہاں پر صلح حدیبیہ پیش آئی. صلح حدیبیہ کی کچھ شقیں ہیں جن میں سے بعض قبیلوں کو اس شق کے اعتبار سے یہ اجازت تھی کہ وہ اگر چاہیں تو مسلمانوں کے ساتھ مل جائیں، اور اگر وہ چاہیں تو کفار قریش کے ساتھ مل جائیں. لہذا تاریخ میں دو قبیلے ایسے نظر آتے ہیں کہ جنہوں نے، ایک قبیلہ وہ تھا کہ جس نے مسلمانوں کے ساتھ اپنا پیکٹ کیا، اور دوسرا جو قبیلہ تھا اس نے قریش کے ساتھ پیکٹ کیا. وہ قبیلہ کے جس نے مسلمانوں کے ساتھ پیکٹ کیا وہ بنو خزاعہ کہلاتا ہے، یا بنی، ان کے دو نام ملتے ہیں، ایک نام جو ان کا ملتا ہے وہ بنی خزاعہ ملتا ہے، دوسرے جو قبیلہ ہے وہ ہے بنو بکر. بنو بکر جو قبیلہ تھا اس نے اپنا پیکٹ کیا کفار قریش کے ساتھ. اب ان دو قبیلوں میں بڑی پرانی دشمنی چلی آ رہی ہے، بنو خزاعہ میں اور بنو بکر میں. لہذا جب صلح حدیبیہ ہوئی تو اسی دشمنی کا نتیجہ کیا نکلا، ایک قبیلہ مسلمانوں کے ساتھ پیکٹ کر لیتا ہے، دوسرا کفار قریش کے ساتھ. اچھا، اب یہ جو بنو خزاعہ نے مسلمانوں کے ساتھ پیکٹ کیا ہے، اس کا ہرگز معنی یہ نہیں ہے کہ بنو خزاعہ کے لوگ مسلمان ہو گئے. بنو خزاعہ مسلمان نہیں ہوا ہے، بلکہ بنو خزاعہ نے مسلمانوں کی بڑھتی ہوئی طاقت کو دیکھتے ہوئے صلح حدیبیہ کے بعد مسلمانوں کے ساتھ پیکٹ کرنا بہتر سمجھا. بنو بکر نے یہ سوچ کر کے، کفار قریش اور قریش بہت پرانے رہ چکے ہیں، قریش کا مکہ میں بہت سٹرانگ ہولڈ ہے، انہوں نے قریش کے ساتھ پیکٹ کیا. اب یہ پیکٹ تقریباً 2 سال تک یہ پیکٹ چلتا رہا اور کوئی خاص مشکل پیش نہیں آئی. 8ویں ہجری کے شروع میں تقریباً ابو سفیان نے بعض قریش کے کفار کو لے کر بنو بکر کے ساتھ ایک سازش کی. اس سازش میں انہوں نے بنو بکر کے ساتھ مل کر بنو خزاعہ پر اٹیک کر دیا، جبکہ صلح حدیبیہ کا جو معاہدہ تھا اس کے تحت کفار اور مسلمانوں میں، قریش اور مسلمانوں میں کوئی جنگ نہیں ہونی تھی، اور جو ان کے ساتھ ملحق ہو جائے گا، اٹیچ ہو جائے گا، اس نے بھی کوئی جنگ نہیں کرنی تھی. اب ابو سفیان نے پلاننگ یہ کی کہ مسلمانوں کو ایک طرح سے کمزور کرنے کے لیے وہ قبیلہ جو ان کے ساتھ پیکٹ میں ہے اس پر وار کیا جائے. لہذا بنو بکر کے جو جنگجو تھے ان کے ساتھ قریش کے افراد کو بھیجا گیا اور انہوں نے نقاب لگا کر حملوں میں شرکت کی. نقاب اس لیے لگائی گئی تھی کہ معلوم نہ ہو کہ بنو بکر کا ساتھ دینے والے لوگ کون ہیں. لیکن اس سازش پہ سے پردہ ہٹ گیا اور پھر پتہ لگ گیا کہ یہ سازش کس نے کی ہے، ابو سفیان اور قریش اس میں کس طرح سے شامل ہیں. یہ اطلاع جب پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ جب پیغمبر کے پاس پہنچی ہیں تو پیغمبر بہت ناراحت ہوئے. حتیٰ جناب عائشہ روایت یہ کرتی ہیں کہ یہ اطلاع ملنے کے بعد پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جتنے غضبناک ہوئے ہیں، میں نے پوری زندگی میں پیغمبر کو اتنا غضبناک ہوتے ہوئے نہیں دیکھا. عمر ابن سالم خزائی ایک 40 لوگوں کا گروہ لے کر پیغمبر کے پاس آیا، اور مدینہ آنے کے بعد اس نے اپنے اوپر ہوئے حملے اور جو ان کے افراد اس میں مارے گئے تھے اور جو زخمی ہوئے تھے ان کی ڈیٹیلز پیغمبر اکرم کو دی. اس حملے کی خبر نے پیغمبر کو اتنا ناراحت کیا کہ پیغمبر نے یہ طے کر لیا اور ان سے وعدہ کیا کہ ہم تمہاری مدد ضرور کریں گے. لیکن پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو یہ کہہ کر کہ ہم تمہاری مدد کریں گے، اس کو کوئی پلان نہیں بتایا کہ ہم کیا کریں گے، کیسے تمہاری مدد کریں گے، پلان نہیں بتایا. اب یہاں پر کیا ہوا کہ جب ابلاغ بات ہے، یہ وہ زمانہ چل رہا ہے کہ جب اسلام بڑی تیزی سے پھیل رہا ہے، لیکن ابھی یہ تیزی اس لیول پر نہیں آئی ہے کہ جہاں پر اسلام جو سب سے زیادہ تیزی کے ساتھ ایکسپینڈ ہوا ہے وہ فتح مکہ کے بعد ہوا ہے. مجھے نہیں معلوم آپ میں سے بعض افراد ایام فاطمیہ میں تشریف رکھتے تھے یا نہیں. میں نے ایام فاطمیہ میں آخری ایام میں ایک کیلکولیشن آپ کو کر کے بتائی تھی، اسی کیلکولیشن سے ریلیٹڈ کیلکولیشن اتفاقاً یہاں آئے گی، میں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا. فتح مکہ سے پہلے جو اسلام کا ایکسپینشن ہے وہ اتنا پاورفل نہیں ہے، لیکن ایکسپینڈ ہو رہا ہے. اب جب یہ اطلاع مکہ پہنچی کہ پیغمبر کو بنو قریش کے، کفار قریش کی اس سازش کا علم ہو گیا ہے، تو اب ابو سفیان جو کہ ان کو لیڈ کر رہا تھا اس کو اس بات کا احساس تھا کہ پیغمبر حتماً بدلہ لیں گے. اب مسئلہ یہ ہے کہ یہ جو دور ہے قریش میں، خصوصاً بنو ہاشم کے نکل جانے کے بعد، چونکہ بنو ہاشم کی ایک بڑی تعداد ہے جو مسلمان ہو گئی اور پیغمبر کے ساتھ ہجرت کر کے مدینہ آ گئی، قریش میں سے بنو ہاشم کا نکل جانا قریش کو بے شدت ضعیف کر چکا تھا. پھر جو جنگیں ہوئی ہیں، بدر ہوئی ہے، احد ہوئی ہے، اس میں بنو قریش کی بڑی امپورٹنٹ شخصیات ہیں جو واصل جہنم ہو گئی. ابو جہل انہی جنگوں میں مارا گیا، ابو سفیان کے بعض بچے اسی جنگوں میں مارے گئے، کئی امپورٹنٹ رشتہ دار انہی جنگوں میں مارے گئے. تو اب بنو قریش عسکری اعتبار سے ضعیف ہو چکے، جنگی اعتبار سے ضعیف ہے. انہوں نے جو یہ کام کیا تھا یہ اسی لیے کیا تھا کہ مسلمانوں کو ضعیف کر سکیں، لیکن اس حملے کا کوئی خاطر خواہ نتیجہ نہیں نکلا. اب ابو سفیان نے یہ کیا کہ اس کو یہ محسوس ہوا کہ اگر میں نے ابھی کوئی ایسا اسٹیپ نہیں لیا جس سے جو صلح کی کنڈیشن ہے وہ باقی رہے، تو پھر کیا ہوگا، این ممکن ہے کہ پیغمبر ہماری طرف موو کریں اور پھر ہمیں شکست کا سامنا کرنا پڑے. لہذا اس نے کیا کیا، اس نے ایک سفر کیا مدینے کا. مدینہ میں آنے کے بعد ابو سفیان کئی لوگوں سے ملا ہے، جن میں سے ایک خاص طور پر وہ آیا ہے پیغمبر کے پاس، اور پیغمبر سے آنے کے بعد اس نے کہا کہ میں چاہتا ہوں کہ وہ جو صلح حدیبیہ کا پیکٹ تھا وہ باقی رہے، اور میں چاہتا ہوں کہ وہ جو ہم نے پیکٹ کیا تھا کہ 10 سال تک ہمارے درمیان جنگ نہیں ہوگی وہ پیکٹ باقی رہے. اب یہ 10 سال تک جنگ نہ ہونے کا جو پیکٹ تھا توڑا کس نے ہے؟ خود انہوں نے. اب یہ کوشش یہ کر رہا ہے کہ اس بہانے سے آ کر پیغمبر کو گویا دھوکہ دے. دیکھیے ابو سفیان تاریخ کی وہ مکار ترین شخصیت ہے, وہ دھوکے باز ترین شخصیت ہے کہ جس نے ہر لہجے میں حتیٰ اسلام ظاہری طور پر قبول کرنے کے بعد بھی کوئی موقع ایسا نہیں چھوڑا اس نے جس سے اسلام کو نقصان نہ پہنچے. آپ تاریخ اسلام کا اگر مطالعہ کریں تو آپ دیکھیں گے اس بندے کے بہت ساری جگہوں پر بڑے عجیب و غریب اسٹیپس ہیں. ان عجیب و غریب اسٹیپس میں سے ایک مقام یہ ہے, یہاں یہ کس لیے آیا ہے, آ کے کیوں ریکویسٹ کر رہا ہے پیغمبر سے کہ جی وہ جو صلح حدیبیہ تھا اس کو جو ہے وہ آپ جاری رکھیں, اس پیکٹ کو نہ توڑنے دیں, یہ جو غلطی ہو گئی ہم سے بنو بکر سے غلطی ہو گئی اس کو جانے دیں. لیکن کیا ہوا, پیغمبر نے جو اس کی درخواست تھی اس کا جواب کیسے دیا؟ پیغمبر نے اس طرح سے جواب دیا کہ جب اس نے یہ بات کی پیغمبر خاموشی سے اٹھے اور چلے گئے, رد کر دیا پیغمبر نے. کیوں؟ اس لیے کہ یہ آدمی جو آیا ہے یہ صلح کے لیے نہیں آیا. جو آدمی صلح کرنا چاہے وہ صلح کے پیمان کو توڑتا نہیں ہے. یہ آیا اس لیے تھا کہ اس صلح کے بہانے وہ جو آتش مسلمانوں کے دل میں پیدا ہوئی ہے, وہ جو بنو خزاں اور دیگر, اب دیکھیے ایک صلح کا پیکٹ کرنے کے بعد جب ایک قبیلہ اسے توڑتا ہے تو عرب کے دستور کے مطابق اکثریت اس کی مخالفت ہو جاتی, اپنے پیکٹ پر باقی رہ رہا. دیکھیے جاہلیت میں جاہلیت کے باوجود کچھ ایسی چیزیں تھیں کہ جو ایڈمائربل تھیں, جن کی تعریف کی جاتی تھی. ان میں سے ایک اہم ترین چیز جو تھی وہ کیا تھی, ایک عرب اپنی جاہلیت کے باوجود مہمان نواز تھے اور شدید قسم کے مہمان نواز تھے. دوسری بات, جو پیکٹ عرب کر لیا کرتے تھے اسے توڑتے نہیں تھے اور توڑنے والے کے خلاف سب جمع ہو جاتے تھے. لہذا اب دیکھیے یہ جو صفات تھیں ان کی جاہلیت کے باوجود, اسی وجہ سے امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کربلا میں ان لوگوں سے کیا کہہ رہے تھے, کہا تم اگر اسلام کے قوانین کی رعایت نہیں بھی کرتے ہو, تمہیں اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے, تو کم از کم جو دور جاہلیت کے تم کافر تھے, جاہلیت کے زمانے میں جو تمہاری رسم و رواج تھی کم از کم اس کا احترام کر لو. یعنی جب تم جاہل تھے, کافر تھے, جاہلیت کا دور گزار رہے تھے, اس زمانے میں تم اپنے بلائے ہوئے مہمان کے ساتھ دھوکہ نہیں کرتے تھے, اس زمانے میں تم کیا ہوا وعدہ اسے پورا ادا کیا کرتے تھے, اب تم مسلمان ہو کر ان جاہلوں سے زیادہ بدتر ہو گئے ہو, 12,000 خط لکھ کے مجھے بلایا اور پھر میرے ہی مخالف ہو گئے ہو. لہذا اب یہ جو کیفیت تھی, ابو سفیان اس چیز کو بشدت محسوس کر رہا تھا کہ ہم نے پیکٹ توڑا ہے, اب عرب اگر ہماری مخالفت میں نہ بھی آئیں, مسلمانوں کے ساتھ مل کر ہم پر حملہ نہ بھی کریں, لیکن مسلمانوں کے خلاف ہماری مدد کو نہیں آئیں. اس لیے کہ عرب پیکٹ کی مخالفت کرنے والا, معاہدے کی, عہد کی مخالفت کرنے والے کی مدد نہیں کرتا. لہذا جب اس نے یہ ویک پوائنٹ پایا, اب آیا کس لیے, آیا اس لیے کہ اگر صلح کا جو پیکٹ ہے وہ باقی رہے تو پھر کیا ہوگا, مسلمانوں کے دل میں جو آگ لگی ہے وہ ٹھنڈی پڑ جائے گی, اپنے آپ کو دوبارہ قوی کر کے پھر دوبارہ موقع ملے تو مسلمانوں پر اس سے بڑی چوٹ لگاؤ. یہ جو شخصیت ہے, اس نے مینیجر صاحب کی خدمت میں عرض کیا, حتیٰ اسلام لانے کے بعد بھی یہ وہ آدمی ہے کہ جس نے کوئی موقع اسلام کو نقصان پہنچانے کا نہیں چھوڑا ہے. لہذا ہم دیکھتے ہیں جس وقت سقیفہ کی کاروائی ہوتی ہے اور مولا کائنات کو گھر میں بیٹھنے پر مجبور کر دیا جاتا ہے, عین اس لمحے میں جس وقت مولا کائنات کا ساتھ دینے والے 4 سے زیادہ افراد نہیں ہیں, ابو سفیان آ کر مولا کائنات سے ملاقات کرتا ہے, اور اس ملاقات میں آ کر یہ کہتا ہے کہ یا علی اپنا ہاتھ بڑھاؤ، میں تمہاری بیعت کرنے کے لیے تیار ہوں، اور ایک مرتبہ تم حکم دو، میں پورا لشکر مکہ سے لا کر مدینے کی گلیاں ان لشکروں سے بھر دوں گا۔ اب اگر آپ دیکھیں تو بظاہر مثال اگر دیکھی جائے، ہم جیسا کوئی انسان ہو تو ایسے مرحلے میں اپنی سپورٹ کا ہر راستہ تلاش کرے گا، وہ یہ دیکھے گا کہ بھائی سقیفہ والوں کے مقابلے پہ اگر مجھے کچھ سپورٹ مل رہی ہے تو مجھے وہ سپورٹ استعمال کرنی چاہیے۔ لیکن یہی مولا کائنات کا کمال ہے، یہی معصومی عصمت کا کمال ہے، اپنے لیے غیر الہی مدد کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہوئے۔ یہ قبول نہ کرنا یہ بتلا رہا ہے کہ علی کو حکومت کی لالچ نہیں ہے، یہی یہ بتلا رہا ہے کہ علی حکومت کی لالچ میں اندھا ہو کر ہر طرح کی جو ہیلپ ہے اس کو لینے کے لیے تیار نہیں ہوتا۔ ابو سفیان کیا کرنے آیا ہے؟ مولا کائنات کی ہیلپ کے بہانے اسلام کو نقصان پہنچانے کے لیے آیا ہے۔ پلان یہ ہے کہ اگر مولا کائنات اس کو اوکے کر دیتے ہیں تو یہ مدینہ میں گھس کر ان تمام کے تمام صحابیوں کو ختم کر دیتا کہ جنہوں نے بعد میں امیر المومنین کی بیک بننا ہے۔ ایک پورا پلان ہے جو لے کر آیا ہے، لیکن یہ سمجھتا ہے کہ میں مولا کائنات سے زیادہ ہوشیار ہوں۔ لیکن امام یہ عصمت کا جو مقام ہے، تفکر و تدبر ہے، وہ اس مقام پر ہے، امام نے اس کو رد کر دیا، یہ مایوس ہو کر چلا گیا۔ اسی طرح سے یہ صلح حدیبیہ میں، اب ہم نے جو صلح حدیبیہ میں معمولاً تاریخ میں جو بعض اوقات خیانتیں ہوتی ہیں ان میں سے اس طرح کے معاملات سامنے آتے ہیں۔ آپ نے اب تک یہ ضرور سنا ہوگا کہ جب یہ آیا تو پیغمبر کے گھر بھی گیا، کہاں گیا؟ اپنی بیٹی ام حبیبہ، کیونکہ پیغمبر کی ایک زوجہ ابو سفیان کی بیٹی ام حبیبہ، جناب ام حبیبہ کے پاس گیا، اور جناب ام حبیبہ نے کیا کیا؟ حتیٰ اس کو پیغمبر کے بستر پر بیٹھنے کی اجازت نہیں دی، اور جب اس نے پوچھا کہ تم مجھے کیوں نہیں بیٹھنے دے رہی تو پھر کیا ہوا؟ اس نے کہا تم نجس ہو اور پیغمبر کی جگہ پر بیٹھ نہیں سکتے۔ اب یہ تو ہم نے سنا ہے، لیکن ہم نے یہ نہیں سنا کہ یہ شخص نہ صرف رسول کے پاس گیا، نہ صرف رسول کے گھر آیا، بلکہ یہ شخص حضرت امیر المومنین علی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس بھی گیا ہے۔ اس نے رابطہ کیا مولا کائنات سے اس دور میں بھی، اور اس دور میں بھی اس نے آ کر یہ چاہا کہ مولا کائنات کے ذریعے سے کیا کرے، اسی پیمان کو، اسی پیکٹ کو جاری رکھے، لیکن مولا کائنات نے بھی اسے رد کر دیا۔ اب جب یہ مایوس ہو گیا تو پھر یہ واپس آیا۔ یہاں پر پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا کیا؟ پیغمبر نے یہ کیا کہ جب آپ نے فوج تیار کی، لشکر تیار کیا، تو ایون اپنے نزدیک ترین افراد کو بھی یہ نہیں بتایا کہ ہم کہاں جانا چاہ رہے ہیں، بہت ہی خفیہ انداز سے۔ لیکن آپ کے لشکر کے تیار ہونے کے جو جسے کہنا چاہیے کہ آپشنز ہیں، اس وقت تین آپشنز موجود تھے۔ یعنی مدینہ میں اگر لشکر تیار ہوتا ہے، اس لشکر کے تیار ہونے کے اس زمانے کی جو سیاسی حالت ہے اس کو سامنے رکھتے ہوئے، اگر پیغمبر کسی کو بھی نہیں بتاتے کہ ہم لشکر کہاں لے کر جا رہے ہیں، تب بھی تین ایسے پوائنٹس تھے جو کہ مور ایکسپیکٹڈ تھے، ایک سقیف، ایک حوازان اور ایک مکہ۔ اتفاقاً مکہ واز دا ویکسٹ پوائنٹ کہ جس کا امکان تھا، اس لیے کہ قریش اس وقت بہت ویک ہوئے ہوئے تھے۔ ان کے مقابلے میں بنو سقیف اور حوازان، یہ دو قبیلے ایسے تھے جو بہت اسٹرانگ تھے، لہذا یہی وہ قبیلے ہیں جو بعد میں جنگ حنین جب ہوئی ہے اس میں ان کا امپورٹنٹ رول نظر آتا ہے۔ لہذا جب لشکر بنا تو اب لشکر کو ایگزیکٹلی نہیں پتا کہ یہ لشکر کہاں جائے گا، لیکن جب مدینے میں لشکر تیار ہوا اور ایک ایکسپیکٹیشن، مکہ جانے کی جو واحد ایکسپیکٹیشن تھی وہ کیا تھی کہ انہوں نے جو یہ حرکت کی ہے اور پیکٹ کو توڑا ہے اس کا بدلہ لیا جائے گا۔ پیغمبر نے پوری کوشش کی کہ اس کو مخفی رکھا جائے، لیکن ایک شخص ہے جس کا نام ہے حاطب، حاطب بن ابی بلتعہ۔ یہ شخص ایک نامہ لکھتا ہے، ایک لیٹر لکھتا ہے، اور قبیلہ مزینہ کی ایک خاتون کو یہ خط دیتا ہے کہ تم نے یہ خط مکہ پہنچانا ہے۔ اس خط میں جو یہ لشکر کشی ہو رہی ہے، لشکر تیار ہو رہا ہے،
اس کی اطلاعات تھی. اس خاتون نے کہیں اپنے بالوں والوں میں یہ خط کسی خفیہ طریقے سے چھپایا اور پھر یہ نکلی مدینہ سے مکہ جانے کے لیے. وہاں پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نبی اکرم کو اللہ نے وحی کے ذریعے سے اس سازش کا پتہ بتایا. پیغمبر اکرم نے مولا کائنات اور زبیر کو حکم دیا, یہ لوگ گئے اور جا کر انہوں نے اس خاتون کو گرفتار کر لیا. انہوں نے بہت تلاش کیا, ڈھونڈا, لیکن ان کو خط نہیں ملا. تو زبیر تقریباً مایوس ہو کے کہنے لگا کہ ان کے پاس سے کچھ نہیں نکلا, بظاہر ایسا لگتا ہے کہ ان کے پاس کچھ نہیں. اس کے مقابلے پر مولا کائنات نے فرمایا, مولا کائنات نے کہا کہ ایسا نہیں ہو سکتا, پیغمبر بتائیں اور نہ ہو, یہ نہیں ہو سکتا. ایمان کا فرق یہیں سے ظاہر ہوتا ہے. آپ نے کہا مولا نے جب پیغمبر نے کہہ دیا تو حتمن ہے. انہوں نے کہا بھائی ہم نے تلاش کیا نہیں ملا. مولا کائنات نے کہا کوئی مسئلہ نہیں. مولا نے جیسے ہی اپنی تلوار نیام سے نکالی اور تان کر کھڑے ہوئے کہا کہ اب بتاؤ ہے یا نہیں, تو دو منٹ بعد خط سامنے آ گیا. حاتب کو پیغمبر کے پاس پیش کیا گیا تو حاتب نے یہ کہا کہ مولا میں نے کافر ہو کر مرتد ہو کے یہ خط نہیں لکھا, بلکہ میری فیملی, میرے بیوی بچوں میں سے کچھ افراد وہاں ہیں, مکہ میں ہیں, اور میں یہ اصل میں میرا مقصد یہ تھا کہ ان تک یہ نیوز پہنچ جائے تاکہ وہ اپنے لیے کوئی حفاظتی انتظام کر سکیں, لہذا پیغمبر نے اس کو بخش دیا. آیت بھی نازل ہوئی اس شخص کے لیے کہ یہ شخص جو ہے اس کا ایکسکیوز صحیح ہے. لشکر تیار ہوا. جب یہ لشکر مدینہ کے پاس پہنچا ہے تو اس لشکر, اب یہ جو لشکر ہے اس میں تقریباً 700 مہاجر, 4000 انصار, 1000 کے قریب افراد مدینہ قبیلے کے, 400 افراد بنو اسلم قبیلے کے, 800 افراد جہینہ کے, بنی کعب بن عمر سے 500, بنی سلیم سے یا سلیم سے 700, اور بنی غفار سے 400 افراد. کل ملا کر یہ تقریباً باقی قبیلوں سے 1500 افراد, کل ملا کے تقریباً 10000 افراد بنتے. یہ وہ کیلکولیشنز تھی جو میں نے آپ کو زمانے میں بتائی تھی بعض افراد کو, کہ اگر ہم پیغمبر کے انتقال کے وقت مسلمانوں کی تعداد اٹھائیں, وچ از اراؤنڈ 2.5 لاکھ کے قریب بنتی ہے, اور ہم آ کر یہ دیکھیں کہ پیغمبر کی اسلام کی آغاز سے لے کر, بعثت کے آغاز سے لے کر کب جا کر یہ پرسنٹیج 1% ہوئی, یعنی 2500 کب ہوئے, 25000 کب ہوئے, تو ہمیں پتہ لگتا ہے کہ یہ 25000 آٹھویں ہجری میں جا کر ہوئے. 10000 کا لشکر ہے, اور یہ وہ لشکر ہے کہ جو ایک بڑے کام کے لیے تیار کیا گیا ہے, ایک بڑی فتح کے لیے تیار کیا گیا ہے. میکسیمم افراد ہیں جو اس میں شریک ہو رہے ہیں. اب اگر یہ میکسیمم ہے تو اس کے پیچھے اور کتنے ہوں گے جو چھوٹ گئے ہوں گے. آپ مردوں کو چھوڑ کر خواتین اور بچوں کو شامل کر لیں تو اگر 10000 افراد وہ ہیں جو لشکر میں ہیں تو کم از کم 15000 آؤٹ ہوں گے, اس سے زیادہ نہیں ہوں گے. تو جو ٹوٹل بنتا ہے وہ بنتا ہے 25000. 8 ہجری میں مسلمانوں کی تعداد ہے 25000, وچ از 10% آف 2.5 لاکھ. اٹ مینس کہ 90% مسلمان کون ہیں جو 8 ہجری میں مسلمان ہیں. 90% مسلمز آر دوز کہ جو فتح مکہ کے بعد ہوئے, اور فتح مکہ کے بعد ہونے کا مطلب یہ ہے کہ دے ور مسلمز آف 2 ایئرز اونلی. جب پیغمبر اس دنیا سے گئے ہیں تو 90% مسلمان وہ تھے کہ جن کا اسلام صرف 2 سال کا اسلام تھا. اب اگر آپ ان 2 سال کے اسلام لانے والوں کو یہ سمجھیں کہ یہ بہت اچھے تھے تو کون سی عقل یہ سمجھاتی ہے, یہ ہماری سمجھ میں نہیں آتا. اور پھر یہ وہ لوگ ہیں جو ڈنڈے کے زور پر, تلوار کے زور پر اسلام لائے. اگر پیغمبر مکہ فتح کرنے نہ جاتے, جنگ حنین نہ ہوتی, جنگ خیبر نہ ہوئی ہوتی, تو یہ سارے کے سارے مسلمان بھی نہیں ہوتے. تو یہ جو میکسیمم 90% کے قریب مسلمان ہیں, یہ کون سا مسلمان ہے جو تلوار کے زور پر مسلمان ہوا ہے, مجبوراً مسلمان ہوا ہے. اسی مجبوری کا نام کیا کہا ہے انہوں نے کہ گروہ در گروہ, فوج کی صورت میں ایک بڑا گروہ سارے کے سارے ریوڑ کی شکل میں مسلمان ہو گئے. لہذا اب جب آپ پہنچے ہیں مدینہ کے پاس ایک مقام پہ ٹھہرے، ٹھہرنے کے بعد آپ نے کیا کیا؟ آپ نے کہا، اپنے لوگوں کو حکم دیا کہ پہاڑ پر آتش آگ لگا دو رات کو۔ یہ آگ جب پھیلا کر لگائی گئی اور مکہ والوں نے رات کو دیکھا کہ جو لشکر ہے اس کی اتنی آگ نظر آ رہی ہے، تو اس کا روب اور دبدبا ہی اتنا پڑا کہ انہوں نے لڑنے سے انکار کر دیا۔ اب جب ابو سفیان نے دیکھا کہ یہاں لڑنے کے لیے کوئی تیار ہی نہیں ہے، تو پھر دوڑا دوڑا آیا، اور آنے کے بعد اس نے کہا کہ میں اسلام قبول کرنا چاہتا ہوں۔ پیغمبر نے اس کو اسلام کی دعوت دی۔ اب یہاں پہ واقعی جسے کہتے ہیں کہ خندے دار باتیں ہیں، انسان کو ہنسی بھی آتی ہے کہ یہ کس قسم کے لوگ تھے۔ رات کو آیا ہے یہ ابو سفیان اپنے ساتھ حمایتی لے کر جناب عباس کو کہ تم میری سفارش کر دو۔ پیغمبر نے جب شہادتین کا کہا تو لا الہ الا اللہ تو پڑھ لیا، محمد رسول اللہ نہیں پڑھا، اور اس کے لیے کہا کہ مجھے جو ہے یہ آپ کی رسالت ابھی میرے قلب میں نہیں آ رہی، گیو می سم ٹائم۔ اصل میں مقصد کیا تھا؟ مقصد صرف یہ تھا کہ پیغمبر اور ان کے ساتھ جو افراد تھے ان کی جو فوج اور کیفیت تھی وہ دیکھنے والی تھی۔ لہذا اس نے رات کو جب لشکر دیکھا کہ اتنا بڑا لشکر آیا ہوا ہے 10,000 افراد کا، تو یہ گھبرا گیا۔ صبح جب اس کو نماز کے لیے اٹھایا گیا تو اب صبح سویرے جن کو ساری رات شراب پی کے جاگنے کی عادت تھی، ان کو جب صبح سویرے اٹھایا تو وہ ٹائم سخت تھا، تو وہ نماز پڑھ دو رکعت نماز پڑھنے کے بعد کہا، کہنے لگا کہ یہ جو عمل ہے یہ کتنی بار کرنا ہوگا دن میں؟ کہا 5 بار پڑھنا ہوگا۔ تو یہ کہتا ہے خدا کی قسم، خدا کی قسم یہ 5 نمازیں بہت زیادہ ہیں، ابھی مسلمان نہیں ہوا پوری طرح سے اور اسے نماز زیادہ لگ رہی ہے۔ لہذا اگلے دن جب یہ لشکر تیار ہوا اور یہ لشکر چلا ہے، تو اس نے جب سپاہیوں کو اور ان کی طاقت کو دیکھا تو جناب عباس سے کہتا ہے کہ تمہارے بھائی کے بیٹے نے تو بڑی سلطنت، بڑی حکومت بنا لی ہے۔ تو جناب عباس اس کو دیکھ کر کہتے ہیں یہ سلطنت نہیں ہے، یہ نبوت ہے۔ یہ جس کو سلطنت کہہ رہا، دیکھیے تاریخ میں ہمیں سمجھنے کے لیے یہ باتیں کافی ہیں۔ وہ آدمی جو بظاہر ایمان لایا ہے، آپ کہتے ہو جی مسلمان ہو گیا، تو مسلمان کو حق ہے کہ کیا وہ نبی کو کہے کہ یہ حاکم ہے، اس نے سلطنت بنا لی ہے؟ اگر مسلمان ہوا ہے تو نبوت کو مانے نا۔ اگلے ہی دن کیا کہہ رہا ہے کہ تمہارے بھائی کے بیٹے نے اتنی بڑی سلطنت بنا دی، اور جناب عباس کیا کہہ رہے ہیں؟ کہہ رہے ہیں یہ سلطنت نہیں ہے، یہ نبوت ہے۔ لہذا اس کے بعد پیغمبر نے ایک عام اعلان کیا کہ جو ہتھیار ڈال دے گا، جو اپنے گھر میں چلا جائے گا، اپنے دروازے کو بند کر لے گا، جو جنگ لڑنے سے انکار کرے گا، ان سب کو ہم معاف کر دیں گے۔ اسی میں ایک جملہ، یہ جو پریولیج دی ہے پیغمبر نے ابو سفیان کو، اس پریولیج یعنی ملتا ہے تاریخ میں کہ حتیٰ فرمایا کہ جو ابو سفیان کے گھر میں چلا گیا اس کو بھی ہم کچھ نہیں کہیں گے۔ اب بات یہ ہے کہ دیکھیں بڑا عجیب سا مسئلہ ہے، یہ پریولیج کیوں دی پیغمبر نے؟ اس کا نام کیوں استعمال کیا؟ اس کا نام صرف اس لیے استعمال کیا کہ یہ ابھی تک کفار کا مین ہیڈ تھا، جو رئیس تھا کفار کا وہ یہی شخص تھا۔ قریش کی جو سرداری تھی بنی ہاشم کے چلے جانے کے بعد اس کے ہاتھ میں تھی۔ تو ایک سردار کو جو پریولیج دینا چاہیے، پیغمبر نے وہ پریولیج دیا ہے کہ جہاں، ورنہ اس میں اگر آپ اصل حکم کو دیکھیں تو اس میں کوئی خاص پریولیج نہیں ہے۔ مطلب میں اپنے گھر میں بیٹھا رہوں تب بھی بچا ہوا ہوں، فلاں کے گھر میں چلا جاؤں تب بھی بچا ہوا ہوں، تو اس میں کوئی پریولیج نہیں ہے۔ لیکن نام صرف اس لیے لیا چونکہ یہ لوگ اس چیز کے، یعنی یہ سائیکالوجی ہے، بیسیکلی سائیکولوجیکل ٹریٹمنٹ ہے، چونکہ یہ اپنے آپ کو بڑا سمجھتے ہیں، چونکہ اپنے آپ کو سردار سمجھتے ہیں، تو پیغمبر نے بھی وہ جو سائیکولوجیکل ٹریٹمنٹ ہے اس حساب سے تھوڑا سا پریولیج دیا کہ چلو بھائی جو بھی ابو سفیان کے گھر میں ہوگا اسے بھی ہم معاف کر دیں گے۔ عام معافی ہو گئی، آج تک ہم سنتے آئے ہیں عام معافی۔ کتنے افراد ایسے ہیں آپ جانتے ہیں، مجھے نہیں معلوم آپ کے علم میں ہے یا نہیں، کہ اس عام معافی کے باوجود کچھ افراد کے بارے میں پیغمبر نے یہ کہا تھا کہ یہ عام معافی میں شامل نہیں ہے۔ کسی کو ہے آئیڈیا کہ کتنے افراد تھے؟ ہم میں سے اکثر وہ ہیں جنہوں نے آج تک یہی نہیں سنا ہوتا کہ ایسا بھی ہوا۔ تقریباً 12 کے قریب افراد، ان 12 میں سے 9 مرد ہیں اور 3 خواتین بھی ہیں. اب میں ان کے نام زیادہ تفصیل میں نہیں جاؤں گا. ان میں سے اکرم ابو جہل کا بیٹا اکرمہ, اس نے کئی لوگوں کو قتل کیا ہے جنگوں میں, لہذا پیغمبر نے اس کے لیے حکم دیا تھا کہ یہ ان لوگوں میں سے جو عام معافی میں شامل نہیں ہیں. لیکن یہ کیا ہوا, بھاگ گیا یہاں سے, مکہ سے بھاگ گیا تھا. اور پھر اس نے کیا کیا کہ اس کی جو بیوی مسلمان ہوئی تھی اس کو بھیج کر پیغمبر سے امان نامہ طلب کیا. صفوان بن امیہ یہ جدہ بھاگ گیا تھا, پھر اس نے بھی کسی اور کے ذریعے سے پیغمبر سے کیا کیا, امان نامہ کو طلب کیا. لیکن ان میں ایک امپورٹنٹ واقعہ اور امپورٹنٹ بندہ ہے, عبداللہ ابن ابی سرح. یہ بندہ حضرت عثمان کا رضائی بھائی تھا, دودھ شریک بھائی, اور اس نے بھی مسلمانوں کو قتل کیا تھا. اس کے بارے میں بھی پیغمبر نے کہا تھا جہاں نظر آ جائے اسے مار دینا. اب حضرت عثمان, آپ دیکھیں مجھے نہیں سمجھ میں آتا پیغمبر کا حکم کیا ہے کہ اس آدمی کو یہ جہاں نظر آئے مار دینا. آپ جس کو صحابی رسول کہتے ہیں, آپ جس کو یہ کہتے ہیں کہ یہ پیغمبر کے بے لوس صحابہ تھے, میرا سوال صرف اتنا ہے کیا ان کے لیے پیغمبر کا یہ حکم واجب الاطاعت نہیں تھا, تھا یا نہیں تھا؟ عمومی حکم ہے. پیغمبر نے کہا یہ آدمی جہاں نظر آئے, جس کو نظر آئے قلعے میں. پیغمبر کے اس حکم کے بعد ایک آدمی لے آئے اس کو امان لانا, امان دلانے کے لیے, اس کو قتل نہ کرے. جو پیغمبر کا حکم نہ مانے اسے آپ کیا نام دیں گے؟ لہذا جن کی وہ اپنی رشتہ داریاں پیغمبر کے حکم سے زیادہ, اور یہ کب کی بات ہے, فتح مکہ, جن کو فتح مکہ تک نبوت سمجھ میں نہیں آئی ہے, آپ سمجھتے ہیں کہ انہیں دین سمجھ میں آیا ہوگا؟ لا کر پیغمبر, ہم کوشچن کرتے ہیں, میرا پوری تاریخ میں کوشچن ہے, مگر یہ جو حکم تھا یہ تمام مسلمانوں کے لیے واجب الاطاعت تھا یا نہیں تھا؟ تھا. تو اگر آپ کو کہیں مل گیا تھا تو آپ کو پہلا کام کیا کرنا چاہیے تھا؟ یا تو آپ پہلے نبی سے آ کر اس کے لیے امان نامہ طلب کرتے, پھر آپ اس کو امانت دیتے. لیکن آپ اس کو پہلے امان دے رہے اور لے آئے پیغمبر کے پاس. 3 مرتبہ انہوں نے امان طلب کی, 2 مرتبہ پیغمبر خاموش رہے, 3 مرتبہ پیغمبر نے اجبارن کہا ٹھیک ہے جاؤ, معاف کر دیا ہم نے. اس کے جانے کے بعد پیغمبر نے جو بیٹھے ہوئے لوگ تھے ان سے کہا مگر ہم نے اس کے قتل کا حکم نہیں دیا تھا. یہ کون لوگ ہیں؟ یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کو آپ جیت 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 کہہ کر, بے لوس صحابہ کہہ کر ان کی عدالت ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں, جس کو پیغمبر کے دور میں پیغمبر کا حکم سمجھ میں نہیں آ رہا. ہم نہیں کہتے صحابہ, یقیناً وہ صحابہ جن کے دلوں میں ایمان ہے, وہ صحابہ کہ جنہوں نے واقعاً اسلام قبول کیا, ہماری سر کا تاج ہے, ہمارے لیے قابل احترام ہے, ہم ان کے لیے جان قربان کرنے کے لیے تیار ہیں. لیکن اسلام ان جن لوگوں کو منافق کہہ کر کے پکار رہا ہے, ان کی پہچان کب ہوگی تاریخ میں؟ بالآخر مسلمانوں کے درمیان ہی منافق تھے نا. اگر آپ سب کو کہہ دو کہ یہ سارے کے سارے جو بھی پیغمبر کے ساتھ تھا یہ صحابی ہے, سبھی ایک جیسے ہیں, تو جو قرآن کہہ رہا ہے کہ ان کے درمیان میں منافق ہیں, تو کیا نعوذ باللہ قرآن غلط کہہ رہا ہے؟ آپ کیا قرآن کو چیلنج کر رہے ہیں؟ ہم آپ سے کسی بات پر نہیں جھگڑتے. ہم یہ کہتے ہیں کہ تاریخ جن منافقوں کے چہرے سے نقاب اٹھا رہا ان کو پہچانو. جو پیغمبر کا حکم نہیں مانتا پیغمبر کی ہی حیات میں, آپ اس کو صحابی کہتے ہو؟ ہم نہیں کہہ سکتے, ہم نہیں کہہ سکتے ایسے افراد کو. جب پیغمبر نے ان سے کہا تو کیا انہوں نے, اب دیکھیے یہ پلٹ کر کیا کہہ رہے ہیں, یہ کہہ رہے ہیں یا نبی اللہ آپ اشارہ کر دیتے. پیغمبر نے کہا یہ نبوت کی شان نہیں ہے کہ اشارہ کرے, مگر میرا حکم تم تک پہنچا نہیں تھا, جب میں نے حکم دے دیا تمہیں تو تم نے عمل کیوں نہیں کیا؟ اس کی وجہ جو تاریخ نے لکھی ہے وہ یہ کہ ان لوگوں کے دلوں میں ابھی بھی بنو امیہ کا خوف تھا, ابھی بھی یہ بنو امیہ سے ڈرتے تھے. لہذا بنو امیہ کے خوف سے کیا ہوا کہ سامنے کھڑا ہوا بندہ ہے جس کے لیے پیغمبر نے واجب القتل کا حکم دے دیا, اسے قتل نہیں کر رہے. عبداللہ ابن قتل کے نام سے ہے. اور ایک شخصیت جس کو میں خاص طور پر بیان کرنا چاہتا ہوں، حوریث بن نقیز یا حوریث بن نفیل. اس کے بارے میں دو تین باتیں ملتی ہیں. ایک، بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ جی یہ مکہ میں پیغمبر کے خلاف شعر لکھتا تھا، لیکن بعض تاریخوں میں اس کے بارے میں ملتا ہے کہ اس نے ہجرت مکہ، جب مدینہ شروع ہوئی ہے ہجرت مدینہ میں حضرت زہرہ سلام اللہ علیہا، یہ بات ہم جانتے ہیں کہ پیغمبر مکہ سے پہلے نکل گئے تھے، مولا کائنات کے حوالے جو کچھ چیزیں تھیں ان میں کچھ امانتیں واپس کرنی تھیں، اور پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور بنو ہاشم کی کچھ خواتین تھیں جن کو لانے کی ذمہ داری بھی مولا کائنات کے پر تھی، انہی میں حضرت زہرا سلام اللہ علیہ بھی شامل تھیں. یہ قافلہ جب مدینہ کے نزدیک پہنچا تو کچھ لوگوں نے اس قافلے پر حملہ کیا. یہ حوریث بن نفیل یا نفیس ان لوگوں میں سے ہے کہ جس نے حضرت زہرا کے اونٹ کو چابک مارا تھا، اور وہ اونٹ جب بدکا تو حضرت زہرا اونٹ سے زمین پر گر کر زخمی ہوئی تھی، اور جب پہنچی ہے تو پیغمبر کو آپ نے اس واقعے کی خبر دی تھی. پیغمبر جب مکہ میں وارد ہوئے ہیں، جن لوگوں کو آپ نے واجب القتل قرار دیا ہے ان میں سے کون شخص ہے؟ حوریث بن نفیل. اب میرا تمام امت اسلامیہ سے یہ سوال ہے کہ اگر آپ واقعاً سنت کی پیروی کرنے والے ہو تو یہ بتلاؤ، کیا پیغمبر کی سنت یہ نہیں ہے کہ حضرت زہرا کو اذیت دینے والے کو پیغمبر واجب القتل قرار دیتے ہیں؟ عمومی معافی کا اعلان کرنے والے دن بھی اس شخص کو پیغمبر نے کیا کہا کہ یہ شخص واجب القتل ہے، اور مالائے کائنات نے اس کو ڈھونڈ کر اسے قتل کیا. میرا سوال اتنا ہے کہ اگر پیغمبر کی سنت یہ ہے کہ جناب زہرا کو اذیت دینے والا واجب القتل ہے، تو آپ ان لوگوں کے بارے میں کیا حکم لگاؤ گے جنہوں نے آ کر جناب زید سلام اللہ علیہ کا دروازہ گرایا، جلایا اور آپ کے پہلو کو زخمی کیا؟ سنت پر ہی عمل کرنا ہے نا، پیغمبر کی سنت ہے، اور یہ ہماری نہیں، جائیں اپنی تاریخوں میں جا کر پڑھیں، اہل سنت کی تاریخ میں یہ سارے واقعات لکھے ہوئے ہیں، ہمارے پاس تو ایک الگ بحث ہے پوری. لہذا یہ جو ایک عمومی تصور دیا جاتا ہے ایسا نہیں ہے. اس کے علاوہ ایک شخص تھا مقیس بن سباتہ یا وبابہ، اسلم بن زبعری، وحشی بن حرب. وحشی بن حرب بھی کون ہے؟ یہ وہ بندہ ہے جس کو ہندا نے حائر کیا تھا جنگ احد میں، اور اس نے اپنے نیزے سے جناب حمزہ کو شہید کیا تھا. یہ ان لوگوں میں سے تھا، لیکن اس شخص نے کیا کیا کہ اس نے کسی نہ کسی طرح سے اپنے آپ کو پیغمبر تک چھپ چھپا کے پہنچایا، اور آ کر پیغمبر سے معافی مانگی، حتیٰ پیغمبر نے اس کو بھی معاف کر دیا. وہ خواتین کے جن کے بارے میں پیغمبر نے فرمایا تھا، جن کے بارے میں پیغمبر نے، وہ خواتین جن کو واجب القتل قرار دے دیا تھا، ان میں سے پہلی خاتون ہندہ ہے. لیکن بعد میں اس نے بھی ابو سفیان کے ذریعے سے معافی مانگی، اور پھر پیغمبر نے اسے معاف کر دیا. ایک کنیز تھی عمر ابن عبد المطلب کی، سارا نام تھا اس کا، یہ جاسوسی کیا کرتی تھی مسلمانوں کی، اس کو بھی پیغمبر نے واجب القتل کر دیا تھا. ایک اور شخص جس کا نام عبداللہ ابن خطل، ان ناموں میں گزرا ہے، انہی میں اس کی دو کنیزیں بھی تھیں، قریبہ اور فرطنہ، ان کو بھی پیغمبر نے یہ کہا تھا کہ یہ واجب القتل ہیں. اور ان میں سے ایک جو تھی وہ اسلام لے آئی، اور اس نے اپنے لیے امان طلب کر لی، اور دوسری ماری گئی. اب جو ہم فتح مکہ کی ایک شکل عمومی یہ دیکھتے ہیں، یہ کہہ کے بڑے آرام سے گزر جایا جاتا ہے تاریخ میں کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عمومی معافی کا اعلان کر دیا تھا، سب کو بخش دیا تھا، یہ صحیح ہے، لیکن یہ استثناءات موجود تھے تاریخ میں، اہل سنت کی تاریخ میں بھی ان کا ذکر بھی ملتا ہے. یہ جو واقعات بیان ہوئے ہیں یہ سارے کے سارے اہل سنت کی تاریخ میں موجود ہیں. تو ہم صرف کوشچن یہ کرتے ہیں کہ پیغمبر نے جن لوگوں کو قتل عام اور واجب القتل قرار دے دیا تھا، ان کے ساتھ مسلمانوں کا کیا سلوک رہا؟ پیغمبر کے حکم کو مسلمانوں نے کس طرح سے مانا؟ اور یہ وہ مسلمان ہیں کہ جو فتح مکہ کے وقت مسلمان ہیں، بظاہر لشکر اسلامی میں آئے ہیں، تو لشکر اسلامی کا حال یہ ہے کہ وہ پیغمبر کا حکم نہیں مان رہا. لشکر اسلام کے لوگ، ان کا حال یہ ہے کہ ان کو پیغمبر کے احکامات سمجھ میں نہیں آ رہے، تو وہ جو بات میں تلوار کے زور سے زبردستی 2 سال کے مسلمان ہوئے ہیں، آپ کیسے ان کے بارے میں یہ تصور قائم کر سکتے ہو کہ یہ بہترین مسلمان اور اسلام کے صحیح معنی میں پابند رہے ہوں گے؟ لہذا عزیزان من، یہ جتنے بھی واقعات ہیں، البتہ تفاصیل اور موجود ہیں اس حوالے سے، اگر یہاں تک کسی کو کوئی کوشچن ہے تو میں حاضر خدمت. انہوں نے بہت اچھا سوال کیا ہے کہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے ابھی یہ بات کی کہ 10% مسلمان فتح مکہ تک ہیں، 90% مسلمان فتح مکہ کے بعد مسلمان ہوں، تو اب یہ بات کہنا پھر صحیح ہے کہ یہ لوگ تلوار کے زور سے، تو بس اسلام تلوار سے پھیلا؟ اس کا جو ایزیسٹ کوشچن ہے وہ جواب میں یہ بتاؤں. دیکھیے، تلوار سے پھیلا ہوا اسلام یہ ہوتا ہے کہ جب آپ قتل عام شروع کر دیں اور لوگ تلوار کے خوف سے مسلمان ہو جائیں، اسے کہتے ہیں تلوار کا پھیلا ہوا مسلم. اتفاقاً فتح مکہ میں تلوار چلی ہی نہیں. یہ ٹھیک ہے کہ یہ لوگ خوف سے مسلمان ہوئے، لیکن تلوار نے وہ رول پلے نہیں کیا جو کہ بظاہر، جب تلوار سے پھیلنا جس کو کہتے ہیں وہ یہ ہوتی ہے کہ آپ کسی گردن پہ تلوار رکھ کے کہیں کہ مسلمان ہو ورنہ میں تجھے قتل کر دوں، ایک کشت و کشتار ہوتا ہے جس کے بعد لوگ اسلام لاتے ہیں. ثانیاً، جب ہم اسلام کے پھیلنے کی بات کرتے ہیں تو اسلام کا پھیلنا صرف ابتدائی 5, 7, 7, 8 سال میں نہیں ہے، اسلام کا جو ایکسپینشن ہے وہ اس سے زیادہ طویل ہے. تاریخ میں اگر کسی مقام پر لوگ لشکر کے سامنے ہتھیار ڈال کر اسلام قبول کر لیتے ہیں، اس طرح کے 1 یا 2 ایونٹ پیش آ جاتے ہیں، تو اس کا معنی پورے اسلام کی ایکسپینشن کو تلوار سے بیان کر دینا نہیں ہے. یہ جو ہم واقعات بیان کر رہے ہیں اور جو میں نے آپ کو پاپولیشن کی انالیسس کر کے دی ہیں، یہ ابتدائے اسلام کی، یعنی اگر آپ کہیں گے تو 10 ہجری یا 11 ہجری تک ہونے والے مسلمانوں کی ایک انالیسس رپورٹ ہے. اس کے بعد جو اسلام پھیلا ہے وہ یقیناً اپنی تعلیمات کے ذریعے سے پھیلا ہے. ثانیاً، تلوار سے پھیلا ہوا جو بھی نظریہ ہے وہ سسٹین نہیں کرتا. جہاں لوگوں کو موقع ملتا ہے، جو لوگ زبردستی کسی چیز کو ایکسیپٹ کیے ہوئے ہوتے ہیں، ان کو جہاں موقع ملتا ہے وہ اس کے مخالف ہو جاتے ہیں. لہذا اسلام کے بارے میں یہ جو کانسیپٹ ہے کہ تلوار سے پھیلا، ہر جو بھی عقیدہ ہے، جو بھی مذہب ہے، جو بھی مکتب ہے، وہ جب پھیلتا ہے تو یقیناً ابتدا میں وہ جنگ نہیں کرنا چاہتا. جو اس کے لیے خطرہ بن جائے، جو اس کے مقابلے پہ تلوار اٹھائے، اسے جنگ کرنی پڑتی ہے. اسلام نے بھی جو جنگیں لڑی ہیں وہ وہاں لڑی ہیں جہاں پر سامنے کوئی لڑنے کے لیے آیا ہے، لیکن جہاں کسی نے بھی سرنڈر کیا ہے وہاں پر اسلام نے کھوپڑیوں کے انبار نہیں لگائے. تلوار سے پھیلے ہوا، تلوار سے بنائی ہوئی حکومتیں وہ ہوتی ہیں جیسے تاریخ میں مثلا مغل حکومت ہے، یا آپ آئیں 2nd اور 1st ورلڈ وار کو دیکھیں کہ جو علاقے سرنڈر ہو گئے ہیں وہاں جا کر بھی لوگوں کو کشت و کشتار کر رہے ہیں، یا موجودہ دور میں داعش کا بیہیویئر آپ دیکھیں، بندہ ان کے کہنے کے مطابق اسلام قبول بھی کر رہا ہے پھر بھی اس کو کاٹ رہے ہیں، پھر بھی اس کو گولی مار دیتے ہیں. یہ بیہیویئر، اس کو کہتے ہیں تلوار سے پھیلنا. اسلام میں یہ جو کیفیت ہے تلوار سے پھیلنے والی، یہ نہیں ہے. یہ صرف ابتدائی 2-3 جنگیں تھیں اور ان میں بھی تلوار چلی نہیں ہے، لوگوں نے سرنڈر کر دیا، سرنڈر ہو گئے. اس میں بھی سرنڈر ہونے کے بعد بھی کسی کو زبردستی مسلمان نہیں بنایا گیا. کہیں ہمارے پاس تاریخ میں نہیں ملتا کہ پیغمبر نے یہ کہا ہو کہ اب آج کے بعد سے جو مسلمان نہیں ہوگا اس کا سر کاٹ دیا جائے گا، ایسا کچھ نہیں ہوا. لہذا مکہ میں بڑے عرصے تک مشرکین رہے تائین کے سورہ براءت کی آیات نازل ہوئیں، اور صرف مشرکوں کو مکہ سے باہر نکلنے کا حکم دیا گیا. چونکہ اسلام کا جو آخری حکم تھا مکہ کی حرمت کا، مکہ کے احترام کا، اس کے اجرا کا وقت آ گیا تھا. ان کو بھی جب نکلنے کا کہا گیا تو ایسا نہیں تھا کہ ان کے مال اموال پر قبضہ کر لیا گیا ہو، بلکہ ان کو بھی عزت سے جانے کا موقع دیا گیا تھا. دوسرا سوال یہ کہ ابو سفیان نے صلح حدیبیہ کا معاہدہ توڑا اور اسلام لانے کے بعد بھی اسلام کو نقصان پہنچایا، تو پھر رسول نے ابو سفیان کی بیٹی کو اپنی زوجیت میں کیوں لیا؟ دیکھیے پیغمبر کی جو زوجیت کا مرحلہ ہے اس میں آپ کو یہ عرض کر دوں کہ عرب کے جو دستور تھے ان میں سے ایک مرحلہ یہ ہوتا تھا کہ جب کوئی اپنی بیٹی کا رشتہ لے کر آتا تھا تو اس کو رد کرنا اتنا آسان نہیں ہوتا تھا۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سوائے حضرت خدیجہ سلام اللہ علیہا کے باقی تقریباً ساری نہیں کہوں گا لیکن اکثر جو ازدواج کی ہیں وہ مصلحت کے تحت کی ہیں۔ ابو سفیان کی بیٹی اسلام قبول کرتی ہیں اور پھر وہ مکہ آتی ہے، پھر اس کے لیے حالات ایسے ہوتے ہیں تو اب یہ خاتون جو کہ قریش کے ایک بڑے آدمی اور سردار کی بیٹی ہے اس سے ازدواج کرنا خود کئی علامات رکھتا ہے، کئی معنی رکھتا ہے، جن میں سے ایک معنی یہ ہے کہ پیغمبر اس خاتون سے شادی کر کے، آج تک تاریخ میں یہ پیغام آتا ہے کہ پیغمبر کی کسی سے پرسنل دشمنی نہیں تھی، پیغمبر کی کسی سے کوئی خاندانی دشمنی نہیں تھی، بنو امیہ سے ان کی جو لڑائی تھی وہ حق اور باطل کے عنوان سے تھی۔ اگر ابو سفیان جیسے کی بیٹی بھی اسلام قبول کر لے تو حتیٰ اسے زوجہ پیغمبر بننے تک کا لیول مل سکتا ہے، اس سے زیادہ بہتر طریقہ نہیں ہے تاریخ میں یہ بات سمجھانے کے لیے کہ میں نے ریشیل جنگ نہیں لڑی ہے، میں نے قبیلے کی جنگ نہیں لڑی ہے، میں نے حق و باطل کی جنگ لڑی ہے۔ اینی اور ادر کوشچن؟ بہرحال میں اس کو کنکلوڈ کرتا ہوں بات کو اور آپ کی زحمتوں کو تمام کرتا ہوں۔ آخری جو مطلب آپ کی خدمت میں عرض کر دوں، جو بات میں نے بالکل ابتدا میں کہی، بس اس کا رزلٹ، بہت ساری باتیں ہیں، بہت ساری گفتگو ہے، ایک سیشن فتح مکہ اٹ سیلف ایک بہت براڈ اسپیکٹرم ہے، بہت میں جب مجھے یہ کہا گیا فتح مکہ بیان کرنا تو میں ابتدا میں یہی سوچ رہا تھا کہ کہاں سے شروع کروں اور کہاں ختم کروں، بٹ ان دی اینڈ کنکلوڈنگ بات یہ کر رہا ہوں کہ وہ جو میں نے کہا کہ یہ جو سورہ نصر میں فرمایا کہ افواجا، ان لوگوں کے لیے یہ پریز نہیں ہے، یہ اللہ تعالیٰ ان کو ایڈمائر نہیں کر رہا بلکہ ایک طرح سے کنڈیم کر رہا ہے۔ اسی بات کو ہم کہاں سے ثابت کرتے ہیں؟ پیغمبر کے خطاب سے، کہ پیغمبر نے ان لوگوں کے لیے کیا لفظ استعمال کیا، پیغمبر نے ان کے لیے لفظ طلاقا استعمال کیا۔ طلاق جس لفظ سے ملتا ہے، طلاق کا اپنا معنی ہے آزاد کیا جانا، طلاقا وہ جن کو آزاد کس کو کیا جاتا ہے، جو غلام بن چکا، اور تاریخ میں ان کے لیے یہ لقب جاری رہا ہے۔ مولا کائنات نے اپنے خط میں امیر شام کو طلاقا لکھا، حضرت زینب سلام اللہ علیہا نے یزید کے دربار میں اس کے سامنے کھڑے ہو کر کہا یبن الطلاقا، تاکہ ان کو ان کی اوقات یاد دلائی جائے کہ تم جو آج اسلام کے حکمران بنائے ہوئے ہو تمہاری حیثیت یہ ہے، قرآن تمہیں کہتا ہے تم ریوڑ کی شکل میں اسلام لائے ہو، پیغمبر تمہیں طلاقا کہتے ہیں اور آج تم اسی دین کی سربراہی اپنے ہاتھ میں رکھ کر بیٹھے ہوئے ہو، ان کے مقابلے میں کہ جو پیغمبر کی ذریت بھی ہیں، جن کا مدح خان قرآن بھی ہے، جن کا مدح خان پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی ہیں۔ ہم دعا کرتے ہیں پروردگار کے حضور میں کہ بارِ الہ بحق محمد و آل محمد، انہی ایام میں فتح مکہ نصیب ہوئی ہے، البتہ اس میں اختلاف ہے 10ویں، 13ویں یا 20ویں ماہ مبارک رمضان کی تاریخیں ملتی ہیں تاریخ میں، انہی ایام میں اللہ تعالیٰ نے اللہ کے نبی کو اتنی بڑی فتح نصیب کی ہے۔ بارِ الہ تجھے اسی پیغمبر کے حق کا واسطہ ہے، وارث حقیقی یہ پیغمبر امام زمان علیہ الصلوۃ والسلام کے ظہور میں تعجیل فرما۔ بارِ الہ بحق محمد و آل محمد ہم سب کو رمضان سے صحیح معنی میں استفادہ کرنے کی توفیق عنایت فرما، اس بہار قرآن میں قرآن پڑھنے سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عنایت فرما، جہاں جہاں مومنین دنیا میں آباد ہیں ان کو اپنے حفظ و امان میں رکھ، ان کی پریشانیوں کو دور فرما، مشکلات کو آسان فرما، جہاں جہاں باطل سے برسر پیکار ہیں ان کو نصرت و کامیابی عنایت فرما، بالخصوص یمن اور شام کے جو مومنین ہیں ان کی مدد فرما، فلسطین اور میانمار کے جو مومنین ہیں ان کی مدد فرما، استکباری قوتوں کو نیست و نابود فرما، بارِ الہ بحق محمد و آل محمد تکفیری قوتوں کو نیست و نابود فرما، رہبر انقلاب انقلاب اسلامی حزب اللہ کی رہبریت، انصار اللہ کی رہبریت کی حفاظت فرما، تمام علماء مراجع اعظم کے سایوں کو ہمارے سر پر مستدام رکھ، ہم سب کو امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام کے اعوان و انصار میں شمار ہونے کی توفیق عنایت فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، برحمتك يا ارحم الراحمين.